أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر وخير معين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أداهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ملک درود بھیجیے محمد و آل محمد پر تاریخ شب میں خود پرستوں کا ایک ایسا نظام قائم تھا کہ جس نے در حقیقت انسانیت کو شرما دیا. یہ خود محوری و خود پرستی کا نظام جو انسان کی ناقص سوچ سے جنم لیتا ہے اور انسان کو انسان کا غلام اور انسان کو انسان کا آقا قرار دیتے ہوئے دو طبقات ظالم مظلوم میں تقسیم کرتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ نظام جو انسانوں کو آقا اور غلام میں تقسیم کرتا ہے انسانیت کے نام پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے شعار کے ساتھ اس دنیا میں اس کا پرچم لہرایا جاتا ہے. اور اس تاریک شب میں جہاں انسانیت دم توڑ رہی تھی اور چلتے چلتے انسانیت کا سفر جب اس موڑ پہ آ پہنچا کہ 14 صدیاں بیتنے کے بعد اللہ کے محمد کا لایا ہوا نظام، محمد پہ اتری ہوئی کامل اور جامع کتاب اور محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا نظام ولایت و خلافت در حقیقت منمانیوں، خود سر انسانوں، ہوا ہوس کے پجاریوں اور انسان کو انسان کے نام پر اپنا غلام بنانے والوں کی بھیڑ چڑھ گیا. اور یہی وجہ تھی کہ بظاہر اس شب کا سرا نظر نہیں آتا تھا. جہاں پر اہل علم نے ایک ایسی دبیز چادر اوڑھ کر خود کو مسجدوں، محرابوں، ممبروں، مدرسہ کی چار دیواریوں میں محفوظ کر لیا تھا اور ایسے موقع پر دین کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے دین کی اصل تعلیمات سے منہ موڑتے ہوئے عوام کو بھی کاذب اور ناقص تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا. بعض اہل علم وہ تھے جنہوں نے علم کو بھیجا ثمناً قلیلہ کا مزداق بنے، فما ربحت تجارتہم کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا اور وہ اس دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ کے مزداق قرار پائے. یہ اہل علم کہ جن سے توقع تھی، جن سے امید تھی کہ وہ اپنے علم پر عمل کریں گے، وہ اہل علم کہ جن سے نئے دریچوں کے وا کرنے اور منہ شگافی اور اسلام کے نورانی اور آفاقی پیغام کو پھیلانے کی توقع کی جا رہی تھی، وہی اپنے علم کو بیچ کر تخت نشینوں کے ہاتھ اور بیعت کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر جاتے ہیں، مصلحت کی چھری لے کر اسلام کے گلے پہ پھیر دیتے ہیں یا پھر شہنشاہوں، بادشاہوں اور خود سر انسانوں کے سامنے سر تعظیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ہی اتفاق سے ایک ویڈیو مجھے ملی انقلاب سے پہلے کی، یعنی 1355، یعنی آج سے تقریباً 55 سال پہلے کی، کہ جس میں نام نہاد اہل علم جو لباس علماء و روحانیت زیب تن کیے ہوتے ہیں اول کلام سے آخر کلام تک اس نام نہاد ذل الہی اس شہنشاہ اعظم کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ ایسے اہل علم کی کمی نہیں تھی، کچھ بظاہر پڑھے لکھے افراد تھے، انہوں نے بھی اپنی دنیا کی تعمیر اور اپنے متاعم دنیا کے حصول کے لیے اور اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان سلاطین جور و ستم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ خرقہ پوشوں، صوفیوں، سجادہ نشینوں، عزلت گزینوں اور کنارہ کشی اختیار کرنے والوں سے تو پہلے بھی کوئی گلہ نہیں تھا اور آج بھی کوئی گلہ نہیں ہے اور آئندہ بھی کوئی گلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ خود ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو متن جامعہ سے دور کر دیا، اسلامی تعلیمات کو ناقص جامہ پہنا کر در حقیقت اسلام کو نہ صرف بدنام کیا اور بدنما کیا بلکہ تشنگان علم و معرفت اور حق و وصال اور جمال الہی کے منتظر سیر سلوک کے رہرو افراد کو ایک ایسا جام زہر پلایا جو آہستہ آہستہ ان کی جان میں سرایت کرتا ہوا ان کو مارتا رہا، اور اسلام خواہی اور قرآن دوستی اور ولایت پذیری کی روح اور تڑب جو ان میں موجود تھی آہستہ آہستہ ان نام نہاد صوفیوں، خرقہ پوشوں اور اسلام سے دور عزلت نشینوں اور گوشہ کناروں میں بیٹھ جانے والے اور اپنی درگاہیں سجانے والوں کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے، واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے، تمام کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مجیدہ میں ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے ایک ایسا مفید جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مبتدا اور خبر پہ واقع ہے، واللہ متم، اور اللہ متم ہے، تمام کرنے والا ہے، پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ کس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے؟ نور ہی، واللہ متم نور ہی، خداوند عالم اس نور کی تکمیل کرنے والا ہے کہ جس کو لانے والے محمد مصطفیٰ، جس کی حفاظت کرنے والے علی مرتضیٰ، خدیجہ طاہرہ اور آپ کے اصحاب با وفا کہ جنہوں نے آپ کی معیت میں جام شہادت نوش کیا یا آپ کے بعد خط ولایت پر باقی رہتے ہوئے رسول اللہ کے بعد کے حالات میں اتحاد و وحدت کی حفاظت کرتے ہوئے رسول کے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور انہی مروجین و مبلغین دین اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک ہستی کہ جس نے آ کر اس جھوٹے نصاب کی دھجیاں ادھیڑ دیں، جس نے آ کر در حقیقت اسلام محمدی کا حقیقی کلمہ پڑھا اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا حقیقی معنی یاد دلایا اور فرمایا کہ جب تک کلمہ توحید پوری دنیا پہ نہیں چھا جاتا ہمارا انقلاب جاری رہے گا، ہماری جنگ جاری رہے گی۔ یہ کون تھا کہ جس نے آ کر اس نصاب کو غلط قرار دیا، جس نے تاریخ فضا میں ایک ایسا آفتاب روشن کیا کہ جس کی زوپاشی آج تک 43 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی مشعل راہ اور روشن و منور مینارہ ہدایت ہے۔ یہ وہ تھا کہ جس نے در حقیقت مکتب قرآن و اہل بیت کے سامنے زانو ادب طے کیا اور اس کی حقیقی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ یقیناً بہروں کے معاشرے میں کام کی بات سنانے والے کو بڑی تگدو کرنی پڑتی ہے، یہ ظاہری سماعت کے بہرے نہیں تھے بلکہ یا تو انہوں نے جان بوجھ کر خود کو بہرا بلکہ یوں کو بے بہرا بنا لیا تھا، اور حقیقی تعلیمات سننے کے لیے اپنی سماعتوں کے دروازوں کو بند کر کے انہیں سیل کر دیا تھا۔ اندھوں کے معاشرے میں اندھوں کو دکھانا ناخن سے پہاڑ کھودنے کے مترادف ہوتا ہے، محال ہے، مشکل ہے، لیکن خمینی و شکن نے دل کے ان اندھوں کے معاشرے میں در حقیقت انہیں اسلام محمدی کا حقیقی چہرہ دکھایا اور روشناس کرایا۔ سلام ہو خمینی بت شکن پر، سلام ہو اس مرد مجاہد پر، سلام ہو اس خمینی کے اس عظیم ماں پر کہ جس نے ایک ایسے بیٹے کی تربیت کی، سلام ہو خمینی بت شکن سے وابستہ ہر اس صنف نازک پر کہ جس نے ماں کے روپ میں، جس نے زوجہ کے روپ میں، جس نے دختر کے روپ میں، جس نے خواہر کے روپ میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے یقیناً ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس بنا پر خداوند عالم ہمیں ان عوامل کی جانب متوجہ کر رہا ہے کہ جو انسان کی ترقی کی ضمانت دیتے ہیں۔ آج ایک حدیث پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے، لو کان الدین معلقا بالثریا لتناولہ اناس من ابناء فارسا۔ اگر دین کا شعور، دین کا فہم بلند ترین ستارے ثریا پہ بھی آویزہ اور معلق ہو، تو فارس کے کچھ بیٹے جا کر اسے زمین کی زینت بنائیں گے۔ یقیناً یہ صرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو اس انقلاب میں حصہ دار ہے۔ انقلاب آیا، مشکلات کا سامنا کیا اور کر رہا ہے، لیکن یہ انقلاب دشمن کی آنکھوں کا کاٹا، خار چشم اور ان کی موت کا پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب کی ابتدا سے آج تک دشمن جو کچھ کر سکتا تھا وہ اس نے کیا، جو کچھ اس کے بس میں تھا وہ اس نے انجام دیا، جس کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بکنت۔ امریکہ جو کر سکتا تھا کر سکتا ہے۔ امریکہ سے مراد عالم استکبار اور عالم طاغوت کا وہ سربراہ اور اس کے ساتھ عالم استکبار کا سپورٹ کرنے والے اور اپنی دنیا کی تعمیر کرنے والے وہ افراد اور وہ قوتیں، وہ حکومتیں، وہ زبانیں، خواہ وہ اپنوں کے درمیان ہوں یا بیگانوں کے درمیان ہوں، وہ سب اس کا حصہ ہے۔ نشست سے بصیرتی کا انعقاد ہے، خواہران نے کیا ہے، لہذا اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ انقلاب کیسے کامیاب ہے۔ 40 سال سے زیادہ، 4 دہائیاں، اور اب یہ انقلاب 5ویں دہائی میں شامل ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ انقلاب قائم و دائم ہے؟ سورہ رعد کی 11ویں آیت کا ایک حصہ پڑھا، جس میں ارشاد رب العزت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ قوموں کی حالت، ملکوں کی حالت، ایک ٹیبل کی حالت اور دیوار کی حالت سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ٹیبل کا ایک حدود و رقبہ ہے، اس پر اس وقت ہرے رنگ کا کپڑا ہے، آپ اسے ہٹا کر دوسرا کپڑا چڑھا دیں، اس کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ پیچھے جو دیوار ہے اس پر ڈیکوریشن ہے، خود اس ڈیکوریشن کو ہٹا کر، اس تزئین و آرائش کو ہٹا کر آپ دوسری تزئین و آرائش کا انتظام کر دیں، تبدیل ہو جائے گی۔ دیوار کا اور ٹیبل کا حدود و رقبہ معلوم ہے۔ اسی طرح مثلا لباس ہے، خود لباس کو رنگ دیا جا سکتا ہے، لباس کا حدود و رقبہ معلوم ہے، مطلب کتنا لمبا چوڑا لباس ہے اسے ایک نئے رنگ میں ڈھالا جا سکتا ہے، لیکن کیا قوم کا بھی کوئی حدود و رقبہ ہے؟ کیا ملتوں کا بھی کوئی حدود و رقبہ ہے؟ نہیں، ملتوں کا کوئی حدود و رقبہ نہیں ہے. ممکن ہے ایک ملت، ایک قوم ایک جغرافیائی سرحد میں مقید اور موجود ہو، ممکن ہے، اور ممکن ہے، امکان ہے کہ ایک جغرافیائی سرحد میں، شہر میں، صوبے میں، شہر مثلا ملک میں موجود ہو، ٹھیک. لیکن کیا قومیں اور ملتیں ناپی اور تولی جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. قوموں کو تبدیل کرنے کے لیے وہ فارمولا ہرگز اپلائی نہیں کیا جا سکتا کہ جو ایک دیوار کو یا ایک میز کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حتیٰ آپ میز کی ہیئت اور شکل کو بھی تبدیل کرنا چاہیں تو آپ اس کو کاٹ کر چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اور اس میں جوائنٹ دے کے اس کو بڑا کیا جا سکتا ہے، چند گھنٹے درکار ہوں گے. لیکن قوموں کی تعمیر اور قوموں کی تخریب ایک میز کی طرح یا ایک دیوار یا گھر کی مانند نہیں ہے. میز کا، دیوار کا حدود و رقبہ ہے، قوموں کا حدود و رقبہ نہیں ہوتا. ہاں، سرحدوں کا، شہروں کا، صوبوں کا حدود و رقبہ ہوتا ہے، لیکن قوم کے افراد گنے جا سکتے ہیں، عدد میں شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن قوموں کو بدلنے کے لیے کبھی بھی عدد پہ شمار نہیں کیا جا سکتا. پس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت تبدیل نہ کرے. خب، ایک میز کو چھوٹا کرنے کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، ایک میز کو بڑا کرنے کے لیے 5-6 گھنٹے درکار ہوں گے، ایک دیوار سے ڈیکوریشن، ایک ڈیکوریشن ہٹا کر دوسرا ڈیکوریشن، دوسرا تدین و آرائش کرنے میں 2-3 گھنٹے درکار ہوں گے، ایک لباس کو دوسرے لباس میں رنگنے کے لیے 2 گھنٹے درکار ہوں گے. لیکن ایک قوم کو ایک حالت سے نکال کر دوسرے حالت میں ڈھالنے کے لیے اس کے اجتماعی مزاج کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. بس ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 گھنٹے کی ایک کانفرنس منعقد کریں، نشست بصیرتی، اور مسئلہ حل ہو جائے. یا ایک جمعے کا خطبہ دے دیں، یا 4 نعرے لگا دیں، ایک پمفلیٹ بنا دیں، نہیں. یہاں پہ ضرورت ہے کہ مسلسل کام کیا جائے، عقائد و نظریات پہ کام کیا جائے. لہذا فرمایا کہ جب تک وہ اپنی حالت تبدیل کرتے رہیں گے قوم کے افراد، تو اللہ بھی ان کی حالت تبدیل کرتا رہے گا. لازم و ملزوم ہے یہ. جتنا جتنا میں اور آپ اپنی حالت من حیث القوم تبدیل کرتے رہیں گے، خداوند عالم بھی ہماری حالت تبدیل کرتا رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے فٹ بال کے میدان میں جتنے گول ایک ٹیم مخالف ٹیم کے خلاف کرتی ہے اس کا اسکور بڑھتا رہتا ہے. کرکٹ کی ٹیم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر گیم پہ جتنے رن بنائے جائیں گے اتنے ہی رنز جو ہیں وہ اس کا اسکور شمار کیے جائیں گے. کمرہ امتحان میں ایک طالب علم جتنے صحیح جواب دے گا یہ اس کا اسکور شمار کیا جائے گا. بس ایک طالب علم کی کامیابی ڈائریکٹلی، براہ راست مربوط ہے کمرہ امتحان میں صحیح جواب دینے کے اسکور اور تعداد سے. ایک کامیاب فٹ بال ٹیم کی کامیابی اس بات پر منحصر اور مرہون منت ہے کہ وہ مخالف ٹیم کے خلاف کتنے گول کرتی ہے. بس ایک قوم کا تبدیل کرنے کے لیے ہمیں افراد پہ کام کرنا ہوگا، لیکن افراد پہ تکیہ نہیں کیا جا سکتا عدد پہ، جب تک کہ اس کے اجتماعی مزاج کو تبدیل نہ کیا جائے. جب ہم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اس قوم کے مزاج کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، من حیث القوم، ہماری سوچ ایک ہو جائے، ہماری جہت ایک ہو جائے، ہماری اکثریت ایک چیز کو سننے، سمجھنے، بولنے اور خیال کرنے لگے، تو ہم اس وقت کامیاب ہوں گے. اسلامی انقلاب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ حضرت امام خمینی اور ان کی ٹیم نے یہ کام انجام دیا. یہ ٹیم کا جو لفظ استعمال کر رہا ہوں اس سے مراد کوئی باضابطہ کوئی ٹیم نہیں تھی کہ جنہوں نے حلف اور عہد اٹھایا ہو، میثاق باندھا ہو، امام خمینی نے عہد کیا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں، کوئی کسی نے امام خمینی کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے کوئی حلف نامہ نہیں بھرا تھا، کوئی فارم انہوں نے فل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ہدف تھا کہ جس کے حصول کے لیے وہ سب ایک ساتھ حرکت کر رہے تھے. یہ وہ میثاق تھا کہ جو انہوں نے در حقیقت اپنے رب سے، اپنے خدا سے عہد کیا تھا. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، اللہ سے عہد کیا تھا. وَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر چکے، کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں. امام خمینی اور ان کی ٹیم نے، یہ ٹیم کا جو لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ شاید آگے استعمال کروں میں، اس لیے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے انقلاب کے لیے، ان کو ویلکم کرنے، استقبال کرنے کے لیے اگر ہم نے ٹیم ورک نہیں کیا، اگر ہم نے اجتماعی سوچ برقرار نہیں کی، ہم نے امر امامت کا احیاء نہیں کیا، تو لاکھ نماز، روزہ اور دوسرے مستحبات اور کی بجا افری اور مکروحات سے اجتناب کے بعد بھی ہم امام زمانہ کے کسی کام نہیں آ سکیں گے. یاد رکھے گا، انفرادی تقوی جب تک اجتماعی تقوی میں تبدیل نہ ہو وہ تقوی امام کے لیے مفید نہیں ہو سکتا. انفرادی تقوی خوارج میں بہت تھا، ابو موسیٰ اشعری میں بہت تھا، ایسے بہت سارے افراد زہاد اور عباد آپ کو مل جائیں گے تاریخ میں جن کا انفرادی تقوی بہت اچھا تھا، لیکن وہ اپنے امام وقت کے لیے ان کا اجتماعی تقوی نہیں تھا. پس انفرادی تقوی کے ساتھ اجتماعی تقوی کی ضرورت ہے. امام خمینی اور ان کی ٹیم در حقیقت اسلام کے آفاقی نظام کو اس حقانیت اور حقیقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پانچویں دہائی میں یہ انقلاب شامل ہوا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا وجہ ہے. سب سے پہلی چیز جو نقطہ یہاں پر استقرار انقلاب و استمرار انقلاب کا سبب بنا ہے وہ اپنے نظریے پر منوان قائم رہنا ہے، اپنی بنیاد پر، اپنی جڑ پر. یہ عمارت جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں یہ اس وقت تک قائم ہے جب تک اس کی بنیادیں قائم ہیں. ایک تناور درخت اس وقت تک زمین پر کھڑا اور جڑا رہ سکتا ہے کہ جب وہ اپنی بنیاد سے جڑا ہوا ہے، لیکن جب اس کی بنیادوں کو اکھیڑ دیا جائے یا کاٹ دیا جائے وہ درخت گر پڑے گا. استمرار انقلاب و استقرار انقلاب اور انقلاب کا ابھی تک قائم و دائم رہنا تمام تر ریشہ دوانیوں، تمام تر سازشوں، حملوں، خوناشامی، درندگی، صفاقی، جنگ، انقلابی اور سائنسدانوں کا قتل عام، پروپیگنڈا، الغرض یہ کہ جو کچھ بھی تیر عالم استکبار کے ترکش میں تھا وہ اس نے انقلاب کی طرف پھینکا تاکہ اس کو ناکام کیا جائے. وہ چیز کہ جس نے سب سے پہلے انقلاب کو بیمہ کیا اور اسے آج تک قائم و دائم رکھا ہوا وہ ہے نظریے کا انقلاب، وہ ہے نظریاتی تبدیلی کو باقی رکھنا. وہ تبدیلی جو امام خمینی لائے، وہ تبدیلی جو شہید متحری لائے، وہ تبدیلی جو ان کے رفقاء لائے، اور یہ صرف چند دنوں کی بات نہیں ہے. ہاں، امام خمینی کی قیادت نے در حقیقت اس تحریک کو مثمر ثمر کیا، امام خمینی نے در حقیقت اس تحریک کو ایک صحیح نشان عطا کیا، ایک منزل دکھائی اسلام کے آفاقی نظام کی تشریح کی. والا امام خمینی سے پہلے بھی تحریک تھی مختلف حصوں میں، مختلف زمانوں میں، لیکن اس کی کڑیاں تسلسل کے ساتھ نہیں مل رہی تھیں. امام خمینی نے آ کر ان تمام کڑیوں کو ملایا، ان تمام افراد کو جمع کیا، ان تمام نظریات کو یکجا کیا، اور نظریہ ولایت فقیہ کہ جو اسلام اور قرآن اور مکتب اہل بیت کی جان اور روح ہے، ولایت، اس سے روایات کی روشنی میں ایک مفہوم اور ایک روایات کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کیا، وہ ہے نظریہ ولایت فقیہ. اور یہی وہ چیز ہے نظریہ ولایت فقیہ جو عصر حاضر میں علماء کی ذمہ داریوں کو تعین کرنے والا ہے اور اس انقلاب کی حفاظت کرنے والا ہے. تو استقرار و استمرار انقلاب اس انقلاب کا، اس ریولیشن کا کنٹینیوشن پانا در حقیقت اپنے نظریے سے منہ نہیں موڑنا ہے. اور اس کے لیے جو دوسری چیز ہے یعنی اس سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے روحانی قیادت، وہ ہے مدبرانہ و حکیمانہ قیادت. جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے خود ولی فقی، کہ حضرت امام خمینی اپنے زمانے میں اور اس کے بعد حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنئی دامت برکاتہ حفظہ اللہ تعالی اس منصب پر اس وقت موجود ہیں. دوسرا نقطہ کہ جو اس انقلاب کو باقی رکھے ہوا ہے وہ اس مرد حکیم کی حکیمانہ قیادت اور رہبری اور رہنمائی ہے. حضرت امام خمینی اپنے زمانے میں ایک خاص انداز سے، آیت اللہ العظمہ امام خامنئی اپنے انداز سے اس انقلاب کی رہنمائی کرتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام تر ریشہ دوانیوں، مشکلات، پروپیگنڈے، اندرون و بیرون ملک، سازشوں کا جال اپنے ہی افراد کہ جو ایک زمانے میں بہت انقلابی تصور کیے جاتے تھے وہ بقول معروف دشمن کے اعلی کار نکلے یا ان کے قریبی ترین افراد دشمن سے مرتبط نظر آئے. عزیزان گرامی، ایسے موقع پر تمام تر سازشوں کے باوجود جس چیز نے اس انقلاب کو باقی رکھا ہوا ہے وہ ہے حکیمانہ قیادت. واقعاً صد شکر کے، ہزار شکر اور لاکھ شکر بجا اللہ کے، خداوند عالم نے ایسا حکیم اور مدبر عالم دین اور ولی فقی ہمیں عطا کیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان کہ جن کی زندگیاں شاید تین تین چار چار دہائیاں، پانچ پانچ دہائیاں عالمی سیاست میں گزری ہیں، وہ جب اس مرد عظیم سے ملاقات کرتے ہیں تو اشش کر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعاً ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس عظیم شخصیت کے سامنے طفل مکتب ہیں. تیسرا نقطہ جو اس انقلاب کو باقی رکھے ہوا ہے وہ ہے اپنے ہدف کو باقی رکھنا، استقلال، آزادی، جمہوریہ اسلامی. یہ نعرے تھے کہ جن کو اپنایا گیا انقلاب کے شروع میں. معمولاً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انقلاب آتا ہے، جب کوئی چینج آتا ہے، جب کوئی چیز کروٹ لیتی ہے تو نعرے کچھ اور ہوتے ہیں، بعد میں نعرے کچھ اور ہو جاتے ہیں. الیکشن کے دنوں میں ووٹ لینے والوں کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں، ووٹ لینے کے بعد انداز کچھ اور ہوتے ہیں، پہلے سبز باغ کچھ اور ہوتے ہیں، بعد میں کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن اسلامی انقلاب نے منافقت سے دور رہتے ہوئے قیادت نے در حقیقت جو شعار پہلے دیے تھے وہی شعار باقی رکھے، یعنی جو اپنا ہدف طے کیا تھا اس ہدف کو اپنے سامنے رکھا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اب ترکیبی طور پر اور لغوی اور اصطلاحی طور پر اس میں یہ نقطہ موجود ہے، لیکن میں اس سے زیادہ اس آیت کو نہیں کھولوں گا کیونکہ وہ خستگی کا سبب بنے گا کہ کس طریقے سے یہ آیت ہمیں کہہ رہی کہ اپنے اہداف کو، اپنے مقاصد عالیہ کو مد نظر رکھو. اس انقلاب نے اپنے نصب العین کو اپنے سامنے رکھا ہے. نصب العین یعنی جو آنکھوں کے سامنے نصب کیا ہے. استقلال خوب حاصل کیا، وہ ملک کہ جس کے بارے تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ جہاں پر اپنے اعلی کار شہنشاہ کو جدید ترین اسلحہ اور آسائشیں اور سہولیات، اس کی خفیہ ایجنسی ساواک کو بہترین ٹرینر کے ذریعے سے ٹرینڈ کیا گیا اور مسلسل ان کو اپڈیٹ کیا جاتا تھا، اسلحے کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، پروپیگنڈے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کو فلفل کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جو چیز سبب بنی اس کی نابودی کا وہ اس کا غیروں سے وابستہ ہونا تھا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے اور آخر میں بھی اس کو جگہ نہیں ملی کہ جہاں وہ جانا چاہتا تھا اور آخر میں ایک قسمہ پرسی کی موت مارا گیا شہنشاہ. جو نظریہ استقلال تھا، استقلال کو محفوظ کیا. لہذا مختلف حکومتیں آئیں کہ جنہوں نے چپ و راست سے در حقیقت اپنی پینگیں بڑھانی شروع کی، تعلقات بڑھانے شروع کی، لیکن اس حکیمانہ رہبر نے در حقیقت مختلف مواقع پر، امریکہ سے مذاکرات ہوں، امریکہ سے گفت و شنید ہو، یورپی یونین سے گفت و شنید ہو یا ایٹمی اسلحہ اور ایٹمی ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہو, ایٹمی ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہو, اسی جیسے دوسرے اقدامات جو اس ملک کی شہرت کے مترادف تھے, اس میں اس مرد حکیمانہ نے در حقیقت اپنی مدبرانہ رائے پیش کی اور اس استقلال کو بچایا. استقلال کے بعد اس آزادی کی حفاظت کی, اور اس آزادی کا ایک حقیقی معنی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. خود فرمایا کہ ہمارا مقصد جمہوری اسلامی ہے. جمہوری اسلامی یعنی جمہور, یعنی جمہور سے مراد یعنی اکثریت, قریب اتفاق جسے کہا جاتا ہے, کہ جمہوری ہے لیکن جمہوری کے ساتھ اسلامی بھی ہے. آیت اللہ خامنہ ہی نے کسی موقع پر تقریر کی تھی امام خمینی کی برسی کے موقع پر, کہ ایسا نہیں تھا امام خمینی نے یورپ سے ایک نظام اٹھایا الیکشن کا, اس کو تھوڑا سا اسلامائزیشن کے سالن میں پکا کر ایک اسلامی جمہوریہ کا نظام دے دیا. ہرگز نہیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں, یا لوگ جو آج مثلا حوزے کے کچھ پڑھے لکھے افراد اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب جمہوریت نہیں ہونی چاہیے, جمہوریت فاسد ہے, اور جمہوریت الیکشن اور ووٹ اور یہ ساری چیزیں اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے, تو ان کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ نظام ولایت ہو, نظام ولایت درست ہے, یہ بھی نظام ولایت کا حصہ ہے. نظام ولی خود نظام ولی فقی, اس کا چناؤ خود ووٹ اور جمہوریت کے ذریعے سے ہے. لوگ براہ راست مجلس خبرگان کو چنتے ہیں, مجلس خبرگان براہ راست جو ہے جمہوری طریقے سے ولی فقی انتخاب کرتی ہے. بس یہ کہنا کہ ووٹ شرعاً جائز نہیں, حکومت جائز نہیں, جمہوریت جائز نہیں ہے, یہ اسلام سے متصادم باتیں ہیں در حقیقت. اس لیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ جو امام خمینی نے بیان کی, اگر اس میں کوئی غیر شرعی بات ہوتی یا شرعی اشکال ہوتا, امام خمینی اس کو انجام نہ دیتے. بارہا کئی مواقع میں امام خمینی نے بہت سے اقدامات کی مخالفت کی, درحالی کے تائید کرنے والے بہت تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اسلامی نہیں تھا, وہ قرآنی نہیں تھا, وہ ولائی نظام نہیں تھا. لہذا نظام ولایت فقی کو امام خمینی نے نافذ کیا, ریفرینڈم کرایا. ریفرینڈم کیا ہے؟ وہ جمہوری طریقہ ہے. ولائی نظام ہونا چاہیے, لیکن ولائی نظام کا مطلب یہ ہے کہ علی کو ووٹ کے ذریعے سے نہ چنو. ہاں وہاں پہ ہے ووٹ اور رائے شماری, وہاں پر جائز نہیں. وہاں پر کمیٹی نہیں بنائی جا سکتی علی کے انتخاب کے لیے. وہاں پر چناؤ تمہارے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہاں چناؤ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح حضرت موسیٰ نے کہا واجعل لی وزیرا من اہلی, اپنے پاس ایک وزیر میرے لیے قرار دے, اسی طرح رسول اللہ کے لیے بھی جو وزیر اور وصی اور جانشین اور صاحب لواء مقرر کیا گیا, وہ بھی اللہ کے طرف سے ہے. جس کو انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت اس پر مرتزق ثبت کر رہی ہے کہ یہ اللہ کے عہدے ہیں. لا ینال احد الظالمین کی مہر اس پہ لگی ہے. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جمہوریت عین اسلام ہے. زمانہ غیبت میں یاد رکھیے گا, زمانہ غیبت کی قید لگا رہا ہوں, عین اسلام ہے, عین اسلامی ہے. جمہوری اسلامی اگر مغربی تعلیمات سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہوتا, امام خمینی کبھی اجازت نہیں دیتا. آیت اللہ خامنہ نے واضح طور پہ اس پہ مفصل بحث کی ہے کہ ایسا نہیں تھا امام خمینی نے چار دو تین نظام پڑھے اور اس کو ایک مربع بنا کر اسلامی جمہوریہ کا نظام پیش کر دیا. ہرگز نہیں. لہذا جو لوگ جمہوریت کی الیکشن کی نفی کرتے ہیں, انہیں انقلاب کو اور انہیں امام خمینی کے درس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیانات سے کوئی سوء استفادہ کرے یا آپ کے بیانات سے کوئی خط امام سے منحرف ہو جائے. تو تیسرا جو نقطہ اس انقلاب کے استمرار کا اور اس کی کنٹینیوشن کا سبب بنا ہے, وہ انقلاب کے شعار تھے. ان شعاروں نے انقلاب کو برپا کیا اور اس انقلاب کی ضمانت دی, اور آج تک اس انقلاب کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا تیسرا نقطہ استقلال, آزادی, جمہوری اسلامی. یہ جمہوری اسلامی میں نے عرض کیا کہ یہ امام خمینی نے در حقیقت نظام ولایت فقی کی صورت میں, نظام ولایت فقی پہلے سے موجود تھا, ائمہ کی آپ کی خدمت تعلیمات میں اس کا جا بجا تذکرہ ملتا ہے. عنوان مختلف ہیں, تعبیریں مختلف ہیں, لیکن امام نے کہا جعلت علیکم حاکما. امام صادق کی حدیث ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ دو آدمی آپ کے شیعہ ایک وراثت کے اور دین کے یعنی قرض کے مسئلے میں جاتے ہیں اور وہ ظالم حکومت سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، امام نے کہا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا کہ وہ اپنے فقہا کی طرف جائیں گے۔ وَقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں اس حاکم شرعہ کو جس کی طرف لوگ آئیں میں اس کو حاکم بناتا ہوں۔ فَرْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاتِ حَدِيثِنَا، فرجعو یعنی رجوع کرو، یعنی مرجع دینی ہونا چاہیے، اسی طرح ایک مرجع سیاسی ہے جو ولی فقیہ کہلاتا ہے۔ بہرحال اس میں گنجائش ہے لیکن میں سدا اس میں کلام نہیں کروں گا۔ تو تیسرا نقطہ یہ تھا کہ وہ جمہوری اسلامی کا نقطہ تھا۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گوشہ و کنار سے بہت سی آوازیں آتی ہیں کہ جمہوریت کی نفی، الیکشن کی نفی کی جاتی ہے، کہ جناب یہ طاغوتی نظام ہے۔ اس میں بہرحال کلام موجود ہے، میں سدا اس میں مزاحم نہیں ہوں گا اور اگلے نقطے کی طرف آتا ہوں، وہ ہے معاشرے کی فلاح و بہبود۔ یہ انقلاب ایسا نہیں تھا کہ بس انقلاب لے آئے اور ولی فقیہ کا نظام نافذ ہو گیا لہذا اب کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ جس انقلاب، جس چیز نے اس انقلاب کی حفاظت کی، اسے یہاں تک پہنچائے، وہ ہے فلاح و بہبود۔ لوگوں کی دنیا کے لیے، ان کی بہبود اور آسائش کے لیے کام کرنا، یہ وہ نقطہ ہے کہ جس پہ ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، خصوصاً اسلامیہ نے پاکستان، کہ عوامی فلاح و بہبود کے ایسے کام انجام دیے جائیں جس سے عوام کا دل اسلام کی طرف آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عیسائی مشینریز کو جب دیکھتے ہیں تو وہ عوامی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس شروع کرتے ہیں تاکہ ایک نرم گوشہ لوگوں کے دلوں میں عیسائی مشینریز کے لیے پیدا ہو۔ اسلام کی ابتدا ہی سے امام خمینی نے یہ کام شروع کیا۔ اس زمانے میں کمیت امداد امام خمینی تھا، بعد میں یہ کمیتہ قرار پائی، امام خمینی کا نام اس سے ہٹا دیا امام خمینی کے انتقال کے بعد۔ کمیتہ یعنی کمیٹی، جا بجا آپ کو ایران کی سڑکوں پر صدقے کے ڈبے نظر آئیں گے۔ یہ صدقہ کیا تھا؟ یہ امام خمینی کے حکم سے در حقیقت وہ سسٹم تھا جس کی داغبل مقنی کہ عوام مشارکت کرے، عوام شریک ہو، عوام اپنا پیسہ دے، امین ہاتھوں کے، امین ہاتھوں میں، اسلامی لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا پیسہ دے تاکہ یہ نظام قائم ہو، اور الحمدللہ یہ نظام ایک اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ اور اسی طرح کی دوسرے پروجیکٹس مستضعف عوام کے لیے، وہ مستضعف عوام کہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی، شہداء دیے، جانباز ہوئے، زخمی ہوئے، مجروح ہوئے، اور آج تک کئی کئی ایسے زخمی ہیں جو کئی کئی سالوں سے جنہوں نے کروٹ نہیں لی، جو اٹھ نہیں سکتے، جو بیٹھ نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، جنگ کے شہداء، جنگ کے زخمی افراد اور ان پر خانوادے، ان کے لیے۔ اور یہ وہ چیز تھی جس نے اس انقلاب کو باقی رکھا ہوا۔ اگلا نقطہ جو اس انقلاب کو باقی رکھنے کے لیے ہے، عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور آخری نقطہ عرض کروں، وہ ہے علم اور ٹیکنالوجی کو اپنا مرکز اور محور بنانا۔ انقلاب کی ابتدا ہی سے امام خمینی نے نصاب کی تبدیلی کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسکول اور کالجز کو بند کیا، کمیٹی بیٹھی اور اس نے انقلابی نصاب کو تبدیل کیا، اس زمانے کے لحاظ سے جب تک امام خمینی زندہ تھے۔ اس کے بعد بھی اس پہ مسلسل کام ہوتا رہا اور اس نصاب میں تبدیلی کی جاتی رہی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایران کی یونیورسٹیز دنیا کی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان کی ریسرچ، ان کی رصد گاہیں، ان کی لیبارٹریز، وہ بھی دنیا کی پہلے درجے کی لیبارٹریز میں ان کی ریسرچ شمار کی جاتی ہے۔ ان کے ریسرچ پیپر جو ہیں وہ بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ پس علم اور ٹیکنالوجی کو اپنا ہدف قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای نے فرمایا کہ 20 سالہ پروگرام بنائیے، 25 سالہ، 30 سالہ پروگرام بنائیے۔ حوزے کے لیے بھی یہی تھا، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، مدارس کے لیے، اسکول و کالجز کے لیے بھی یہی تھا۔ خب یہاں پہ میں ایک نقطہ کہوں گا جو بہت زیادہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس وقت بھی جامعۃ المصطفیٰ کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہاں پر تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے، گاہے بگاہے ہم کہتے رہتے تھے لیکن ہوتا یہ تھا کہ کوئی شنوائی نہیں ہوتی تھی، کوئی سامنے والا بھی سننے کے قابل نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی اس نے بھی اوپر سے برنامہ لے کے اپلائی کرنا ہوتا تھا، لیکن اب تو چونکہ میں نہیں ہوں لیتا اب کھل کے کہہ سکتا ہوں، اس کو بھی تبدیل کرنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے، ہر چند کہ اس کا خریدار و مشتری نہیں ملے گا یہاں پہ، لیکن بات ہے میں نے کہہ دی اور سنا دی اور یہ بات محفوظ بھی ہو جائے گی۔ اور آخری نقطہ کہ جو شاید سب سے پہلے مجھے بیان کرنا چاہیے تھا، وہ معنویت کی طرف توجہ ہے، وہ خود سازی ہے، وہ خدا محوری ہے، خدا سے انس ہے، وہ خدا سے عشق ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ معنویت ہے کہ جس نے آج تک اس انقلاب کا دفاع کیا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ بڑی سے بڑی کامیابی بھی آ جاتی ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے انقلاب آئے دنیا میں ختم ہو گئے، کیوں؟ معنویت نہیں تھی، خشک انقلاب تھے، لیکن اس انقلاب نے معنویت کا احیاء کیا ہے، امام زمانہ کی فکر کا احیاء کیا ہے۔ لہذا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ہم سب کو خصوصاً طالب علموں کو مجھ سمیت آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کہ اس معنویت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ جب تک ایام جوانی، فرصت، فراغت، بار گناہ کا کم ہونا، دل کا منور ہونا، روح میں پلیدگی کے بار کا کم ہونا آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اس وقت کی، اس جوانی کی، اس فرصت کی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ یہ مر و تمر صاحب کی مانند بہت تیزی سے گزر جائے گی اور پھر کفے افسوس انسان بولے گا۔ بعض اوقات ایک لمحے کا فیصلہ، ایک لمحے کی خواہش پرستی، ایک لمحے کے لیے خدا سے غفلت انسان کو سالوں رلاتی ہے، سالوں، حقیقت عرض کر رہا ہوں، شاید 10 سال لگ جائے انسان کو اس ایک خواہش پرستی، اس ایک لمحے کے لیے جو اس نے خدا سے دور گزارا، بعض اوقات چوٹ اتنی گہری لگتی ہے۔ خوب اگر کوئی کسی کی آنکھ میں چھرا گھونپ دے، ایک دفعہ گھونپے گا لیکن پوری آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے، ایک دفعہ کاٹے گا نا، پوری زندگی کے لیے وہ معذور ہو جائے گا۔ بعض اوقات خدا سے دوری، شیطان سے قربت ایک لمحے کی ہوتی ہے، لیکن اس کا خمیازہ انسان کو صدیوں نے معذرت سالوں بھگتنا پڑتا ہے، دسیوں سال وہ اس کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ آخری نقطہ جسے انقلاب کی حفاظت کی، وہ ہے معنویت۔ رہبر کی معنویت ہو یا اس انقلاب کو تھامنے والے فقہ و مراجع کی معنویت ہو، یا حوزہ علمیہ قم اور دیگر شہروں کے حوزہ علمیہ، ان کی معنویت ہو۔ امام خمینی کی معنویت، امام خمینی نجف میں جہاں تھے، وہ آپ نے گھر اگر دیکھا ہو تو سرداب تھا، نیچے زیر زمین تہخانہ تھا، تو وہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا تھا، تو وہاں پر بھی لوگ جب آ جاتے تو حبس ہو جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں روم کولر آتے تھے، تو کسی نے کہا کہ میں یہاں پر روم کولر لگانا چاہتا ہوں۔ امام خمینی نے آنکھیں اونچی کر کے کہا، می خواہی بے من جہنم بے فرستی، مجھے جہنم میں بھیجنا چاہتے ہو؟ ایک ایک چیز کا حساب، ایک ایک چیز کا وہ لکھنا، اس کا حساب کتاب رکھنا، یہ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ قوم کی قیادت کریں اور امام معاشرہ قرار پائیں۔ ان کی اذانوں سے در حقیقت انسانیت جاگتی ہے۔ یہ اس ناقد عقل کے مطابق 4-5 نکات جو آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ عوام استمرار انقلاب ہیں جو انقلاب کو باقی رکھنے کا سبب بنے ہوں، اور جب تک اسلامی انقلاب ان محوروں پہ قائم ہیں، کوئی بھی چیز اسے گزند اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس وہی بات، والی بات کہ یہ ٹیبل نہیں ہے، یہ دیوار نہیں کہ اس کو چینج کر دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انقلاب کی ایک ذمہ داری انقلاب والوں کے لیے ہے، ایک ذمہ داری ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کے لیے صدقہ دل سے دعا کریں، اس کی ترویج و اشاعت کریں، دل سے دعا بلند کریں کہ خدا اس انقلاب کو انقلاب حضرت امام عصر علیہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ متصل فرما، محفوظ فرما، اور ہمیں اس انقلاب کا قدردان بنا۔ اس انقلاب نے جو راہیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، جو دریچے واقع ہیں، جو علم کے دریا بہائے ہیں، جو ہمارے لیے خدمات انجام دی، خواہ وہ اس مدرسے کی صورت میں ہو یا نظام تعلیم کی صورت میں ہو، ہم خیر خواہی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہوں، اپنے شخصی انفرادی اور ذاتی فرائض پر عمل پیرا ہوں، تاکہ یہاں سے پڑھنے کے بعد، فارغ و تحصیل ہونے کے بعد، ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے ایک کارآمد اور مفید انسان بن سکیں. اور جیسے میں نے عرض کیا اور آخر میں اس کا اعادہ کر کے آپ کی ذہن میں تمام کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں امام زمانہ کے لیے مفید ہوں، ٹیم ورک، اور ٹیم ورک سے پہلے پلاننگ اور وحدت و اتحاد اور یکسوئی. جب تک کہ ہم ٹیم ورک نہیں کریں گے، اجتماعی سوچ اور مزاج پیدا نہیں کریں گے، ہم امام کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتے. انقلاب کی 43 سالگرہ آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس انقلاب کا قدردان قرار دیں، ہم سب کو اس انقلاب کے شکر گزاروں میں سے قرار دیں. ہو گیا اس سے تھوڑا سا بہتر، الہی آمین کہیں تو اللہ تک آواز پہنچ جائے گی شاید. حضرت امام خمینی، ان کے رفقاء، ان کی ٹیم اور ان تمام شہداء انقلاب کو، انقلاب کربلا اور شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. خداوندہ رہبر عظیم الشان انقلاب حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنائی، ان کے رفقاء اور ہر وہ انسان جو دنیا کے گوشہ کنار میں ان کا دست بازو ہے، ان کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں جہاں یہ انقلاب کی آواز پہنچ رہی ہے، یمن، بحرین، لبنان، پاکستان، کشمیر، ایران، عراق، افغانستان، الجزائر اور جہاں جہاں، افریقہ، جہاں جہاں اس انقلاب کے متوالے چاہنے والے ہیں، اس انقلاب کو پھیلانے والے، خداوندہ ان کی حفاظت فرما. عالم استکبار و عالم طاغوت کو نیست و نابود فرما. دشمنان پاکستان و ایران کو نیست و نابود فرما. خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.